دیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی محمد کفیل اتاری دامن برکاتہم العالیہ. اس پروگرام کے اندر آپ کے سوالات ہوا کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات الحمدللہ ہم مفتی صاحب سے لیتے ہیں. یاد رکھیں کہ سوال کرنا اور علماء سے علم دین اس طریقے سے حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں چار قسم کے افراد کو ثواب دیا جاتا ہے. فرمایا نمبر ایک سوال کرنے والے کو، نمبر دو فرمایا جواب دینے والے کو، نمبر تین فرمایا سننے والے کو، اور نمبر چار فرمایا ان سے محبت کرنے والوں کو. تو ہمارا یہ پروگرام گویا کہ اس روایت کی ہی آپ کو خلاصہ پیش کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم آپ کے سوالات، اپنے سوالات مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان سے سوالات کیا کرتے ہیں. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ علی کل حال. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ مفتی صاحب بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف.
جی
پہلا سوال کال
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز کے وقت ہم ورکروں کو نماز کے لیے بھیجتے ہیں، عموماً نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے 15 منٹ ہوتا ہے، تو وہ جو ورکر ہیں وہ تقریباً 35 سے 40 منٹ لگا کر آتے ہیں، تو اور اس پہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں لگائی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ رہا تھا، تو ایسا ان کا کرنا کیسا؟
کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب، نماز کے لیے 15 منٹ کافی ہیں یا 45 منٹ ہونے چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے لیے جو ہے وہ وقت تو دیا جائے گا اور نماز سے ہم کسی کو بھی نہیں روک سکتے، البتہ 15 منٹ ہی جو ہے وہ ہوں یہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں، اور 45 منٹ لگیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. مسجد قریب ہے دور ہے، پھر کون سی نماز ہے، جیسے نماز عصر ہے تو اس میں 4 رکعت نماز ہی جو ہے وہ ادا کرنی ہے، لیکن اب عشاء ہے تو جو ہے وہ 17 رکعت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کرنی ہے، ظہر ہے اس میں 12 رکعت جو ہے وہ ادا کرنی ہے، تو پھر مسجد قریب ہے دور ہے، رش والی مسجد ہے نہیں ہے. رش والی مسجد ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے وقت میں جو آپ کا جو بھی اسٹاف جو ہے وہ جائے گا تو ان کو وضو کرنے میں جو ہے وہ وقت جو ہے وہ لگے گا، تو جب وضو میں وقت لگے گا تو وہ تھوڑا پہلے جو ہے وہ جائیں گے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو سیٹ ہیں ان کو جو ہے وہ وقت مخصوص دینا چاہیے، ایسا وقت کہ جس کے اندر آپ کا جو بھی اسٹاف ہے وہ آفس سے جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ چلے جائیں اور وہاں جا کر سنت قبلیہ ادا کرنے کے بعد وہ فرض پڑھ لیں، فرض کے بعد جو سنت بعدیاں ہیں وہ بھی پڑھ کر وہ واپس جو ہے وہ آ جائیں.
صحیح. اب نوافل بھی پڑھیں گے اس کے اندر؟ یعنی
ہاں نوافل بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے عرف کے اندر عموماً جو ہے وہ نوافل پڑھنے کی اجازت ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر سیٹ منع کرتا ہے یا وہ ٹائم فکس کر دیتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنا ٹائم کے اندر جو ہے وہ واپس آنا ہے اور اس میں آپ کے نوافل نہیں ہو پاتے، تو پھر جو ہے وہ آپ نوافل نہیں پڑھیں گے بلکہ پھر آپ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ڈیوٹی پر آ جائیں گے. کہ سیٹ منع کن چیزوں سے نہیں کر سکتا؟ سنت موقعدہ سے،
اچھا
واجب جیسے وتر نماز اور فرض، ان سے جو ہے وہ نہیں روک سکتا. عمومی طور پر جب ہم ظہر کی بات کریں تو ظہر کے اندر جو ہے وہ لنچ بریک کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، تو اب اس کا ایک فکس ٹائم پورا جو ہے وہ گویا کہ دیا ہوا ہوتا ہے جس میں نماز بھی انکلوڈ جو ہے وہ ہوتی ہے.
جی
تو اب اس کے اندر آپ کی نماز کا وقت ہے، اب آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب یا تو آپ لنچ کر لیں یا ٹھیک ہے آپ کے پاس جب ٹائم ہے تو آپ اس کے اندر نوافل پڑھ رہے ہیں یا ویسے تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا درس میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے اس ٹائم کو جو ہے وہ آپ فالو کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ عموماً سیٹ کو بھی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن بعض جو ہے وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو در حقیقت نماز کے نام پر جو ہے وہ جاتے تو ہیں آفس سے، لیکن اب وہ باہر جو ہے وہ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا گپے مار رہے ہیں، یا جناب جو ہے وہ سگریٹ جو ہے وہ پی رہے ہیں، اپنے کام کاج میں جو ہے وہ مصروف مشغول ہیں. بعض تو ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور وہ ٹائم سے باہر جو ہے وہ گزار کر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بسا اوقات بعض سیٹ حضرات پھر جو ہے وہ تمام اسٹاف کے اوپر ہی پابندی عائد کر دیتے ہیں، بعض ٹوٹلی نماز سے روک دیتے ہیں، یا پھر اتنا کم وقت جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ اس وقت کے اندر وضو کر کے جو ہے وہ جو ضروری نماز ہے سنت موقعہ فرض وہ ادا نہیں ہو پاتی. تو ایسا سیٹھوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور ملازمین کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے یا ان کے غلط عمل کی وجہ سے جو حقیقی معنوں میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نمازوں کے اوپر پابندی لگ جائے، یا اس کے ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایسی پابندی لگ جائے کہ ان کے لیے نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو دونوں طرف جو ہے وہ افراط و تفریط سے جو ہے وہ بچنا، کمی اور زیادتی دونوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر آپ جو ہے وہ جو سیٹ ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسٹاف جاتا ہے مسجد میں رش ہے اور وضو خانے میں ٹائم لگتا ہے، واش روم میں ٹائم لگتا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے وضو خانے اور واش روم کی فیسلٹی آپ اپنے جو ہے وہ کمپنی کے اندر جو ہے وہ دے دیجئے تاکہ لوگ یہاں سے جو ہے وضو کر کے وہاں پر جائیں اور صرف جو ہے وہ نماز پڑھ کے جو ہے وہ آ جائیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بچ جائے گا. تو یوں جو ہے وہ کئی صورتیں جو ہے وہ آپ اسٹاف کی سہولت کے لیے بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. یہاں بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ بھلے مسجد برابر میں ہی ہیں، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کمپنی کے اندر ہی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھیں، کمپنی میں مسجد نہیں ہوتی، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ نماز ہی پڑھنی ہے نا، کمپنی کے اندر پڑھیں، مسجد میں نہیں آئیں گے. تو دیکھیں جب مسجد کی محلے کی مسجد ہے، مسجد کی جماعت واجب ہے، تو اب آپ جو ہے وہ کمپنی میں علیحدہ سے جو ہے وہ جماعت قائم نہیں کروا سکتے. تو لہٰذا جس جماعت کا وجوب ہے، جس کو چھوڑنے کی وجہ سے بلا عذر بندہ گناہگار ہوتا ہے، تو اس جماعت کو چھوڑ کر آپ کمپنی کے اندر آفس میں جماعت قائم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو مسجد میں ہی جو ہے وہ ان کو جانے کے لیے اجازت دینی ہوگی.
بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مفتی صاحب کہ نماز کے ٹائم ہے یا بریک ٹائم ہے، وہ پورا اپنا استعمال کر لیا، اپنے ذاتی کام کر لیے جو جو آپ نے بتایا، فون پہ لگے رہے یا دیگر. اچھا اس کے بعد جب آفس ٹائم شروع ہوا تو پھر وہاں آفس میں بھی نماز پڑھیں گے، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو؟
ہاں ایسا کرے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب اس کو نماز کا وقت جو ہے وہ دے دیا گیا، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ آفس کے آور شروع ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے اس وقت کی کٹوتی کروانی ہوگی. کیونکہ اب درحقیقت یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ نماز کی کٹوتی کر رہے ہیں، نماز کی کٹوتی نہیں کر رہے، آپ کو تو ٹائم دیا گیا تھا نماز کا، اس میں آپ نے نہیں ادا کی. تو اب آپ جو ہے وہ آفس ٹائم کو جو ہے وہ آفس کے علاوہ کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی ڈیڈکشن جو ہے وہ بنے گی اور وہ کروانا ضروری.
جی بالکل. اگر آپ کہیں آپ اپنا ٹائم بیچ چکے ہیں، آپ ایگریمنٹ کر چکے ہیں، تو اس کی جو وعدہ آپ کر چکے ہیں تو اس کی پاسداری بھی ضروری ہے. جتنا ٹائم طے کیا ہے اتنا ٹائم آفس میں دینا، آپ کو اپنی کمپنی میں دینا، آپ کو اپنے آفس میں دینا، یہ ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی
فجر کی جماعت ہو ہے نا، جماعت تو اس کے پیچھے سنتیں جو پڑھتے ہیں ان کی سنتیں ادا ہو جائیں گی؟
جی مفتی صاحب،
فجر کی نماز کے لیے کوئی شخص مسجد کے اندر آیا کہ جماعت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، جماعت شروع ہو چکی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اسے یہ اندازہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ دوسری رکعت کے آخری قعدے میں ہی شامل ہوں گا، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سنتیں پڑھے. اب سنتیں کہاں پڑھے؟ جو صف بنی ہوئی ہے اس میں نہیں پڑھے گا، بلکہ پیچھے کی طرف کسی ستون وغیرہ کی آڑ میں جو ہے وہ کھڑا ہو کر، دیوار کی آڑ میں کھڑا ہو کر یہ اپنی سنتیں ادا کر لے اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو.
یا سترے ہوتے ہیں مسجد کے اندر،
ہاں سترے ہوتے ہیں تو وہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ نہیں امام مثال کے طور پر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب اسے پتا ہے کہ میں اپنی سنتیں پڑھوں گا تو پوری جماعت ہی جو ہے وہ میری فوت ہو جائے گی، تو اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ سنتیں پڑھے، بلکہ اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ جماعت میں شامل ہو جائے اور جو ہے وہ اپنی فرض نماز امام کے ساتھ ادا کر لے. اب جو سنتیں اس کی فوت ہو گئی ہیں، یہ کب پڑھے؟ جماعت کے بعد نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جب نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد مکروہ وقت جو تقریباً 20 منٹ ہوتا ہے وہ بھی گزر جائے گا، اب اس کے بعد یہ اپنی وہ فوت شدہ سنتیں جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔
جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں اندیشہ ہونا کافی ہے یا یقین اور ظن غالب ہونا چاہیے اس کے اندر؟
اندیشے سے یہی مراد کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ میری جماعت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی۔
جی،
تو اس بات کا جب اسے گمان ہوگا تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔
جی، بہت شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسری کال کی طرف۔ جی
مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو عمرہ کرنے اگر کوئی جاتا ہے، اگر اس کے جسم پہ بال ہیں اور وہ نہاتے وقت یا تولیے سے صاف کرتے وقت پتہ ہے کہ یہ گرتے ہیں، تو اگر احرام میں یہ بال اگر اس احرام میں لگ جاتے ہیں تو کیا تب بھی دم واجب ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ان بالوں کو وہ تھریڈنگ کروا سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں۔ اور اگر جو سر کے بال ہیں یہ اگر پہلے سے یہاں سے مونڈ کے اور احرام پہن کے جائے اور نیت بعد میں کرے، تو اس میں فضیلت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، یا وہ بال جو ہے وہ احرام کے ساتھ پھر وہ اتارنے اس کی زیادہ فضیلت ہے؟
جی مفتی صاحب، کیا فرمائیں؟
جسم کے اوپر بال ہیں ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو تھریڈنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ حرج جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی جسم کے بال جو ہے وہ سینے پر ہیں یا جو ہے وہ بازو وغیرہ پر ہیں جس کے زیادہ جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، تو تھریڈنگ بہرحال ناجائز نہیں ہے، ان بالوں کی تھریڈنگ جو ہے وہ جائز ہے۔ ہاں البتہ کسی نے نہیں بھی کروائی اور بال خود بخود جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ ہاں آپ کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے یا جو ہے وہ آپ کے وضو یا غسل کے اندر جو ہے مسلنے کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ عموماً اتنے زیادہ نہیں ٹوٹتے، چند بال جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں تو 3 بالوں تک جو ہے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ گندم یا کھجور، یہ جو ہے وہ ایک مٹھی گندم جو ہے وہ صدقہ کرے گا یا 3 کھجور صدقہ کرے گا، اور اس سے زیادہ کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہوگا، دم لازم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔
اچھا،
دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ جو ہے وہ یہاں سے جائیں اور بال جو ہے وہ کٹوا لیں، تو بال کٹوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہاں پہلے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حلق اگر کروا لیں گے یا بال چھوٹے کروا لیتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ یہاں حلق کروا کر گئے ہیں، آج جیسے حلق کروایا اور کل آپ نے جا کے یا آج ہی جا کر عمرہ آپ نے کر لیا، تو بھی آپ کو اپنے جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ استرا پھر بھی پھروانا ہوگا احرام سے باہر نکلنے کے لیے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ یہ منع ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ آپ پورے بال رکھ کر جائیں اور وہاں عمرہ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حلق کروا لیں، یا آپ یہاں سے بال جو ہے وہ چھوٹے کروا کے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ آپ حلق کروا لیں، تو دونوں چیزوں کی اجازت۔
اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر خود بخود بال ٹوٹ جائے تو اب خود بخود کیسے، مطلب جیسے بندہ احرام پہنے گا، اس کی چادریں پہنے گا، وہ چادریں ظاہر ہے کہ ہلیں گی یا اوپر اوڑھتے وقت تو پھر ہی بال ٹوٹیں گے؟
خود اپنے، یعنی ایک ہے کہ اپنے عمل سے، کہ انسان جو ہے وہ مثال کے طور پہ وضو جو ہے وہ کر رہا ہے یا وضو کے اندر جو ہے وہ اس کے عمل سے جو ہے وہ ہے، ایک یہ ہے کہ بال گرنے کی کسی کو جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ ہوتی ہے تو ان کے بال جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ گر جاتے ہیں، تو خود گرنے کی جو بیماری والے جو بال ہیں تو ان کی وجہ سے کوئی صدقہ یا دم وغیرہ لازم صحیح نہیں ہوگا۔
اچھا، اس کے اندر مفتی صاحب یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اس میں دم کی صورت کوئی بھی نہیں ہے بال ٹوٹنے میں؟
عموم بال ٹوٹنے میں دم کی صورت ہے وہ یہ جیسے کسی نے جو ہے وہ پورے ہی جو ہے وہ حلق جو ہے وہ حالت احرام میں جو ہے وہ کروا لیا۔
اچھا،
جو ان کی صورت ہے کہ جو چند بال جو جسم کے جو ہے وہ گرنے ہیں، جو چند بالوں کی صورت میں گرنے والے یا ہاتھ لگنے سے گرنے والے، ان میں دم کی صورت نہیں۔
جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی سوالات آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں اگر 2 رکعت تشہد کے بعد بھول کر درود پاک پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟
سنت موقعہ میں جو ہے وہ فرض کی ترتیب کے مطابق ہی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قعدہ اولیٰ میں یعنی دوسری رکعت میں تحیات سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اگر بھول کر کسی نے درود شریف پڑھ لیا یا اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔
صحیح، اور اگر سنت غیر موقعہ میں یہ پڑھا ہو؟
سنت غیر موقعہ میں پڑھ لیا تو حکم کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تو ترتیب ہی یہی ہے کہ اس کو پڑھنا ہی اس طرح چاہیے کہ آپ قعدہ اولیٰ میں اس میں جو ہے وہ درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں اور پھر کھڑے ہو کر تیسری کا آغاز جو ہے وہ تیسری رکعت کا وہ ثنا سے کریں گے۔
جزاک اللہ خیرا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی
میرا نام ابو ہریرہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر اذان دی جا سکتی ہے؟
جی مفتی صاحب، وضو کے بغیر اذان کا حکم،
بغیر وضو اذان دینا جو ہے وہ مکروہ ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، با وضو ہی جو ہے وہ اذان دینی چاہیے۔
گناہ تو نہیں ہے مفتی صاحب،
بس یہ مکروہ ہے، اس کو ناپسندیدہ جو ہے وہ ایک عمل ہے، اس چیز سے جو ہے وہ بچنے کا ہی حکم ہے،
با وضو ہی دینا چاہیے، اور یہی ہمیں اسلام بھی درس دیتا ہے، برحال دیں گے تو جائز مفتی صاحب نے فرمایا ہے۔ آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم گھر میں ختم شریف کا کھانا وغیرہ پکاتے ہیں تو اس میں نمک وغیرہ جب چیک کرنے کے لیے تھوڑا بہت چکھ لیتے ہیں تو بعد میں کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے کھانا جھوٹا ہو گیا ہے، اب ختم شریف نہیں ہوگا، تو کیا اس کا حکم ہے؟ ہماری اصلاح فرما دے۔ دوسرا سوال یہ کہ چادر کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اوپر ہاتھ باندھ کر نماز ہوگی؟ ہماری اصلاح۔
اچھا جی، یہ کیا اس طرح چکھنے سے جھوٹا ہو جاتا ہے، اور کیا جھوٹے کھانے پر بھی فاتحہ ہو جاتی ہے؟
اس طرح تو جھوٹا تو جو خیر نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض کوئی جھوٹا ہو بھی جائے کہ کوئی ڈائریکٹ ہی دیگ میں سے جو وہ یوں نکال کر جو ہے وہ کھا لے تو کھانا نہیں چاہیے، مگر جو ہے وہ بہر الفاتحہ اس پر بھی ہو جائے گی، تو فاتحہ کے لیے یہ کوئی ضروری جو ہے وہ نہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ فاتحہ کے لیے وہ چیز جو ہے وہ پیش کریں، ایصال ثواب اس چیز کا کریں، یا غریبوں کو وہ چیز دیں جس سے ہم پہلے ذاتی فوائد حاصل جو ہے وہ نہ کریں، لیکن چونکہ جو چکھنا ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا کھانے کے لیے یا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی کوالٹی کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ جب لوگوں کے منہ تک پہنچے تو وہ چیز صحیح جو ہے وہ پہنچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
جزاک اللہ خیرہ۔ سوال ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی آ رہے ہیں مفتی صاحب۔ چشتیاں سے ایک سوال آیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا واجب الاعادہ نماز، واجب الاعادہ نماز قضا نماز کی طرح شارٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟
واجب الاعادہ نماز بھی جو ہے وہ قضا نماز کی طرح شارٹ کر کے جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ جو نماز شارٹ کر کے پڑھنے سے مراد کیا، یعنی تخفیف جو چیزیں جو ہے وہ تین مرتبہ جو ہے وہ پڑھنے کا حکم ہے، اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، تو در حقیقت سنتوں کے اندر جو ہے وہ تخفیف ہوتی ہے، واجبات میں یا فرائض میں تخفیف نہیں ہوتی، تو سنتوں میں تخفیف کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، یا نماز جو ہے وہ آپ کی واجب الاعادہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، مگر تخفیف کی طرف جب بھی جائیں گے وہ اسی وقت، چاہے قضا نماز میں چاہے جو ہے وہ واجب الاعادہ نماز کے اندر، جبکہ وہ کثیر نمازیں جو ہے وہ ہوں، ورنہ حتی الامکان یہی کوشش کی جائے گی کہ آپ پراپر جو ہے وہ سنن و نوافل اور مستحبات کے ساتھ ہی نماز کو جو ہے وہ ادا کریں۔ ہاں اگر کسی شخص کے اوپر واجب الاعادہ نماز ہی بہت ساری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو گئی ہیں، اب وہ ان کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کے اندر بھی تخفیف والا طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ تین بار سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح یا سجدے کی تسبیح کہنے کے بجائے ایک مرتبہ کہہ لے، فرضوں کی آخری دو رکعتوں کے اندر صرف جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی جگہ پر تین بار سبحان اللہ جو ہے وہ کہہ کر رکوع میں جو ہے وہ چلا جائے، تو یوں کر سکتے ہیں۔
جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، ہمارے جو پہلے کالر تھے ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے سردیاں ہیں تو چادر وغیرہ بھی پہنی جاتی ہیں، تو چادر کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں، چادر کے اندر بھی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہ چادر کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جسم کے گرد باندھ لینا کہ آپ جو ہے وہ اس میں سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ نکال ہی نہ سکیں، تو یہ جو ہے وہ منع کیا گیا، اس حالت میں نماز پڑھنے سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا، لیکن عام طور پر جو ہمارے ہاں صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، چادر لپٹی ہوتی ہے۔ اب اگر اندر سے کسی نے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہہ لی چادروں کے ساتھ، باہر سے بھی کہہ لے بہتر ہے، لیکن اگر اس نے اندر سے بھی کہہ لی تو بھی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اس نے ہاتھ بھی جو ہے وہ اندر باندھ لیے تو بھی نماز میں کوئی حرج نہیں۔
جی نماز ہو جائے گی۔ آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔
تو جو نماز جماعت کراتے ہیں نا، داخل جو ہے ایک مٹھی سے کم ہو تقریباً دو انک آدھی مٹھی، ان کے پیچھے جماعت ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا اثر کے بعد پڑھنا، یہ کیا ٹھیک ہے؟ کوئی لوگ نہ کرتے ہیں تو اثر کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے۔
جی مفتی صاحب،
داڑھی ایک مٹھی رکھنا جو ہے واجب ہے، اگر کسی کی داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی آئی آتی ہے اور وہ اسے کٹوا کر چھوٹی کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق مولن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور اگر داڑھی آئی ہی کسی کی تھوڑی ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے بڑی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو وہ امامت کروا سکتا ہے. داڑھی آئی ہی نہیں ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے, لیکن آنے کے بعد جو اس کو مٹھی سے کم کر رہا ہے, کٹوا رہا ہے, یہ گناہ ہے. اس گناہ کی وجہ سے وہ فاسق مولن ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوتی.
جی ایک اور سوال تھا ان کا کہ عصر کے بعد
قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. البتہ جو آخری 20 منٹ غروب آفتاب سے جو 20 منٹ پہلے کے ہیں, اس میں تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ ایسے اس وقت میں آپ ذکر و اذکار یا تسبیحات وغیرہ پڑھیں, لیکن اس 20 منٹ سے پہلے جو عصر کا پورا وقت ہے اس کے اندر تلاوت قرآن کریم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کراہت بھی نہیں.
یعنی مکروہ وقت میں تلاوت سے بچنا.
جی جو 3 مکروہ اوقات ہیں, صبح سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد, دوپہر میں زہوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اور تیسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک, ان میں جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کرنے سے بچنا چاہیے.
اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ایک اور آپ کے سوال کی طرف. جی
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد پاؤں وغیرہ پر اگر کوئی نجاست وغیرہ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بندے کے سامنے اگر چارپائی پہ کوئی سویا ہوا ہو یا خالی چارپائی پڑی ہو تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
جی حضرت,
نجاست جو ہے وہ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر آپ کے پیر پر لگ گئی یا بدن پہ لگ گئی یا کپڑوں پر بھی لگ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ کو اس حصے کو جو ہے وہ پاک کرنا ہوگا, کپڑا ہے تو کپڑا پاک کرنا ہوگا شرعی طریقہ کار کے مطابق, بدن ہے یا پیر ہے تو اس کو پاک کرنا ہوگا. تو اسے پاک صاف کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, آپ کو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں. چارپائی پر یا بیڈ پر جو ہے وہ سو رہا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھنا, آپ کی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے ہی کوئی لیٹا ہوا ہے تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ کے چہرے کی جانب جو ہے وہ ہو جائے, یا وہ سوتے ہوئے نماز میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے نماز میں نمازی کی جو ہے وہ ہنسی جو ہے وہ نکل جائے, تو اس لیے اس بات سے جو ہے وہ منع کیا گیا. لیکن بہرحال اگر کسی نے اس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی.
نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں, اگر وہ ہوں تو ہمیں وہ دے دیں یا پھر ایک کال.
میرا نام محمد بلال اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جب میاں بیوی میں اکثر اوقات جب وہ غصے کے اندر جملے کی جو تلخی ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر یہ اکثر کہہ دیتے ہیں مرد حضرات کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا, اور بیوی بھی زوجہ جو ہے وہ بھی اکثر یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دو, آپ مجھے طلاق دے دو. تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کیا ایسے کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائے, جزاک اللہ خیرا.
جی مفتی صاحب شرعی رہنمائی فرما دیں.
دیکھیں آپس کی ناچاکیوں کی صورت میں بہرحال جو ہے وہ طلاق کے معاملات کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے, کہ اس سے طلاق اگر بعض الفاظ سے نہ بھی ہو تو کم سے کم دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ ناچاکیاں مزید اور جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, رشتے میں دراڑ جو ہے وہ پڑ جاتی ہے کہ آج اگر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی مجھے چھوڑ بھی دے گا یہ. اچھا اگر عورت جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے مجھے چھوڑ دے, تو دیکھیں ایسی صورت کے اندر مرد کو چاہیے کہ وہ تحمل مزاجی سے جو ہے وہ کام لے اور عورت کی اس بات کا جو ہے وہ ہرگز کوئی جواب نہ دے, کیونکہ وہ ناقص العقل ہے. اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں طلاق کا یا نکاح کو ختم کرنے کا اختیار اسی لیے نہیں دیا. آپ کو جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے بطور مرد, تو آپ کو اس اختیار کو درست استعمال کرنا چاہیے, اور اس اختیار کا بلا وجہ استعمال یا اس اختیار کی دھمکیاں جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے.
صحیح.
بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ طلاق میں صرف طلاق ہی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ طلاق ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے. بعض وہ الفاظ ہیں جن میں بغیر نیت کے ہی طلاق ہو جاتی ہے, جیسے یہ چھوڑنے کا لفظ ہی انہوں نے جو ہے وہ کہا, تو اگر کوئی جو ہے وہ لفظ چھوڑنے سے طلاق دے گا, یہی کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ جو ہے وہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں, تو اس سے بھی طلاق ہو جائے گی، اگرچہ لفظ طلاق استعمال نہیں ہوا. اسی طرح آزاد کرتا ہوں، فارغ کرتا ہوں، یہ بھی وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے بعض صورتوں کے اندر. اور بعض وہ الفاظ ہیں کہ جن میں نیت پر دار و مدار ہوتا ہے. تو کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں، نیت پر آپ کہتے ہیں تو نیت تو ہم نے جو ہے وہ کی نہیں تھی. تو بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن میں نیت کی حاجت نہیں ہے، آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلے تو بس اس کے مطابق جو ہے وہ طلاق نے ہو جانا ہے. کسی بھی لفظ سے متعلق اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا ان فیوچر، مستقبل کے اندر یہ کام کروں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر فقط یہی الفاظ کہے ہیں تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اگر فقط یہی الفاظ کہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے بسا اوقات طلاق ہو بھی جاتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ اگر میاں بیوی کے درمیان درپیش ہو تو اس میں ہمارے اس کلپ کو سن کر خود ہی اپنا جواب نہ نکال لیں، یا آپ جو ہے وہ اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں، بلکہ مفتی صاحب کے پاس دونوں جو ہے وہ آئیں اور اپنی سچویشن پوری بیان کر کے اس کے اوپر باقاعدہ شرعی رہنمائی اور جواب یا فتویٰ حاصل کریں کہ طلاق ہوئی یا نہیں.
جی بالکل، طلاق کے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں. آپ کا جو خاص مسئلہ ہے اس کو لے کر آپ دارالافتاء اہل سنت جائیں، تو مفتی صاحب آپ کی ساری روایات سن کر اس کے مطابق پھر اس کا جواب آپ کو عطا فرمائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ گھر والوں سے بھی جو ہے وہ گواہی لینی ہو یا اس کی تفصیل پوچھنا ہو. مفتی صاحب اس طرح کا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے؟
جی بالکل، عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم فقط ون سائڈ جو ہے وہ سن کر جواب نہیں دیتے، بلکہ طلاق کے معاملے کے اندر اور بھی کئی مسائل کے اندر ہم دونوں افراد کے بیان اور بسا اوقات اس وقت موجود جو گواہ ہوتے ہیں ان کا بیان لینے کی بھی حاجت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے.
جزاک اللہ خیرا. آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں.
محمد دانش اتاری، شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نماز کے کسی رکن میں جس طرح قیام میں کھڑے ہیں اور انسپیکٹڈ اس طرح کی مطلب چھینکیں شروع ہو گئیں یا کھانسی شروع ہو گئی اور بے ساختہ 3 سے 4 مرتبہ انسان کا ہاتھ اٹھ گیا اپنے کھانسی کو یا چھینک کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ عمل کثیر تو ہو جائے گا. تو اب بھی اگر عمل کثیر اگر ہو گیا، اب نماز کو باقی نماز کو ہم کیسے پورا کریں گے یا وہیں سے نماز کو چھوڑ دیں گے، اور کیا یہ عمل کثیر مانا جائے گا؟ کیونکہ یہ شدید مجبوری کے طور پر مطلب ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، ساتھ والے نمازی بھی ہوتے ہیں. اور اگر یہی معاملہ اگر امام کے ساتھ ہو یا مقتدی کے ساتھ ہو، کسی اور عمل کی وجہ سے اس کو پتہ لگے کہ میرا عمل کثیر ہو گیا، عمل کثیر ہونے کے بعد میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے یا وہیں سے چھوڑ دیں گے، اور کس طرح چھوڑیں گے، اور پھر نئی نماز کس طرح شروع کریں گے؟
جی، جان بوجھ کر عمل کثیر نہیں کیا، مجبوری میں ہو گیا ہے.
عمل کثیر جو ہے وہ جان بوجھ کر ہو یا مجبوری میں ہو، بہرحال جو ہے وہ آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اور نماز ٹوٹ جائے گی تو اب اس کے لیے آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سلام پھیرنا. آپ اعلان کر دیں گے، اگر آپ امام ہیں تو آپ جو ہے وہ اعلان کر دیں گے کہ بھائی نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی ہے، اور دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی. آپ کی اپنی نماز ہے تو آپ جو ہے وہ نماز توڑ کر آپ پھر دوبارہ نیت کر کے نئی تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے وہ اپنی نماز کو دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کر لیں گے. تو امام ہے تو اعلان کر دے گا، پھر اگر اس کو وہ عمل اس وقت بار بار ہو رہا ہے تو وہ کسی اور کو جو ہے وہ آگے بڑھا دے کہ بھائی آپ جو ہے وہ نماز پڑھا لیں، اور اگر وہ چیز رک گئی ہے اس کی تو وہ جو ہے وہ دوبارہ خود سے ہی جو ہے وہ نماز شروع کر سکتا ہے.
جزاک اللہ خیر. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ ٹیکسٹ میسج آیا ہے، کہتے ہیں کہ میری امی قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو کیا وہ قرآن پاک میں بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کہ بعض لوگ جو ہے وہ انگلی رکھ کے قرآن کی لائنوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ اس طرح پڑھا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے. بسم اللہ اگر پڑھنی ہے تو آپ تسبیح پر جو ہے وہ پڑھ لیجئے. قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو وہ قرآن کریم میں جو سورت آتی ہے، بعض لوگ ہیں جن کو پورا قرآن پڑھنا تو نہیں آتا لیکن ان کو کچھ صورتیں جو ہے وہ آتی ہیں، یا کچھ صورتیں نہیں آتی لیکن وہ ان صورتوں کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہی ہے، تو وہ اس سورہ اخلاص کی ہی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں. اس کے لیے بھی پورے قرآن پہ سورہ اخلاص پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. آپ قرآن کریم کا سورہ اخلاص والا صفحہ کھولیں اور اسی پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سورہ اخلاص جہاں پر ہے وہیں پہ انگلی رکھ کر آپ بار بار سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے رہیں، تو اس طرح قرآن کریم کو چھونے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور پڑھنے کا بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا. تو اس چیز کی طرف جانا چاہیے. بسم اللہ کا قرآن کریم پڑھنے کی کوئی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے بسم اللہ، اس کو پڑھنے کا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن قرآن کریم پر انگلی رکھ کر پڑھنے کی کوئی جو ہے وہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے تو ہم جو ہے وہ تسبیح پر جو ہے وہ پڑھ لیں، اور قرآن کریم کو ویسے چھونا ہے تو اس کو آپ ویسے بھی جو ہے وہ چھو سکتے ہیں، چھونے سے اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا۔
ہاں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی پڑھتا ہے تو مفتی صاحب چھو تو پھر بھی رہا ہے نا اس کو، وہ باوضو بھی بیٹھ رہا ہے۔
ہاں تو دیکھیں بسم اللہ پڑھے نا پورے قرآن کے اوپر، اس کو ہاتھ پھیرنے کی حاجت نہیں ہے۔
اچھا،
پورے قرآن پر کوئی بھی شخص دیکھے گا تو وہ اسے کیا سمجھے گا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا۔ تو جو لوگوں کے ذہنوں میں نہ جانے اس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو آپ کو قرآن کریم پڑھنا ہے تو آپ جس جگہ پر ہاتھ پھیر کر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر نیچے نہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی اور آیت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی عذاب والی آیت ہو اور آپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رحمت والی جو ہے وہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انگلی پھیرنے کی کوئی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ پھیرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کو جو صورت آتی ہے آپ اسی صورت کے اوپر انگلی رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، دیکھ کر اس کو جو ہے وہ اس صورت کو جو ہے وہ پڑھیں۔ ویسے بسم اللہ کا وظیفہ کرنا ہے تو وہ آپ تسبیح پر جو ہے وہ کرتے رہیں۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ اور اگر بڑی عمر کی بھی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ، اللہ پاک ان کو جو ہے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، تو قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بڑی عمر کے افراد کو بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور نہ صرف مردوں میں بلکہ اسلامی بہنوں میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسلامی بہنوں کا جو نظام ہے آپ کے علاقے میں ان سے رابطہ کر کے اپنی والدہ کو آپ قرآن بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا سیکھیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ دنیا بھر کی زبانیں تو سیکھتا ہے مگر رب کا کلام قرآن اسے پڑھنا نہ آئے، تو یہ ایک محرومی کی بات ہے۔ بہرحال اگر پڑھنے میں دشواری آتی ہے، سیکھنے میں دشواری آتی ہے، تو ہمیں اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ کیا فرماتے مفتی صاحب کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو ماہر بالقرآن ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو محنت کر کے، جستجو کر کے، مشقت کے ساتھ پڑھنا اس کو آتا ہے، وہ سیکھنے میں بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے، تو کیا اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟
بالکل، اسے جو ہے وہ زیادہ اجر جو ہے وہ ملے گا۔ تو عمر چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ بس اوقات پورا قرآن کریم کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن اگر اسی شخص کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ نے سورہ اخلاص شریف جو ہے وہ سیکھنی ہے صرف،
صحیح،
تو اب اس کو یہ سیکھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔
سبحان اللہ۔
اسی طریقے سے وہ ایک سورت سیکھے پھر دوسری سورت سیکھے، تو یوں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ سیکھیں، تو جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اتنا جو ہے وہ آپ کو قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنا آتا جائے گا۔ تو تھوڑے سے شروع کریں اور اس کو جو ہے وہ پھر پڑھنے کی عادت جو ہے وہ بنائیں، جتنا آپ کو تجوید کے مطابق آتا ہے اسی کو جو ہے وہ آپ بار بار جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔
صحیح،
روزانہ کہ آپ ایک آیت بھی ایڈ کرتے جائیں گے تو چلیں، اگلی زندگی کے اندر آپ کو جتنے سال مل رہے ہیں، جتنے دن مل رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ کئی جو ہے وہ آیات جو ہے وہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔
جی، آئیے، کالز بہت زیادہ ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے، تو بڑھتے ہیں پھر بلا تاخیر آپ کے کال کی طرف۔
میں گجرانوالہ سے ماجد بات کر رہا ہوں، مجھے سوال مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، ویسے تو نفلی عبادات روزہ رکھنا یا رات کو جاگنا بہت اچھی بات ہے، لیکن نفلی عبادت اور نفلی روزہ وغیرہ یا رات کو جاگنا آپ کے شوہر کے فرائض یا بچوں کے فرائض، اس حوالے میں رکاوٹ بنے، آپ اس کو ناشتہ نہ بنا کے دے سکیں یا اس حوالے سے کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، تو اس حوالے سے نفلی عبادات یا نفلی روزہ آپ کو کہاں تک جائز ہے، یہ پوچھنا ہے مجھے۔
جی مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، نفلی روزے کے اندر بھی شریعت مطہرہ نے یہی حکم دیا کہ اس کے لیے شوہر سے جو ہے وہ عورت کو اجازت لینا ضروری ہے، شوہر کی اجازت سے ہی عورت نفلی روزہ جو ہے وہ رکھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کام کاج کرنے والا شخص ہے کہ نفلی روزے کی وجہ سے اس کی ڈیوٹی کے اندر جو ہے وہ حرج واقع ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نفلی روزہ رکھے۔ تو بنیادی طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نفلی عبادات کے اندر اس قدر جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ان کے جو بنیادی فرائض ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، اور در حقیقت وہ ان عبادات کی وجہ سے نہیں ہوتا، مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتا۔
اچھا،
کہ اگر آپ چیزوں کو طریقے سے مینیج کر لیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔
صحیح،
اب آپ نے جس وقت جو ہے وہ آرام کرنا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور جو ہے وہ عبادت کا وقت ہے اس ٹائم آپ سو رہے ہوں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے ساری چیزیں جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائیں گی۔ اچھا پھر اسی طریقے سے ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح کا عمل کرنے والی گھر کی اسلامی بہنیں ہیں، یا کوئی گھر کے اندر کوئی بچہ بھی ہے ایسا وہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس بات پر تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ اس کو سمجھائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آج کل کے دور کے اندر لوگ جو ہے وہ نہ فرض نہیں پڑ رہے، وہ اگر بندہ جو ہے وہ نفل عبادت کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ نیک بندہ ہے، تو آپ کو اس کی سپورٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ کسی جگہ اس کی مس مینجمنٹ دکھ رہی ہے تو آپ کو اس چیز پر اس کو سمجھانا چاہیے، اس کا سولوشن پیش کرنا چاہیے کہ بیٹا اس مسئلے کا حل یوں ہے کہ آپ اس چیز کو یوں نہیں یوں کر لیں۔
صحیح۔
تو آپ ہم عموماً یعنی وہی اگر جو ہے وہ شادی کے اندر جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ رہ کر آئی ہے یا اور دیگر گھر کی محافل اور تقریب میں شریک ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہی اگر ایک رات جو ہے وہ عبادت کر لیتی ہے تو جو ہے وہ اعتراض ہے۔ ڈاکٹر ڈائٹ کا بولیں تو آپ زبردستی بیوی کو بھوکا رکھوائیں گے، اور اگر وہ جو ہے وہ روزہ رکھ لے تو آپ کو جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔
ایسا نہیں،
تو یوں دونوں طرف سے جو ہے وہ افراط و تفریط کی بسا اوقات جو ہے وہ صورت ہوتی ہے۔ تو جو حقوق ہیں عورت پر، اس پر وہ اپنے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں، اور مرد ہو یا عورت کسی کو بھی چاہیے کہ دوسرے کے دینی امور کے اوپر ڈائریکٹ دین کو ہم تنقید کا نشانہ جو ہے وہ نہ بنائیں،
بالکل
اس کے دینی معاملات کو نہ کریں۔ ہاں اسے سمجھائیں کہ دیکھیں آپ یہ کام کر رہی ہیں اچھی بات ہے، آپ کو یہ ثواب ملے گا، اس کو اگر آپ یوں کر لیں تو زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ میں سب کوئی عورت ہے یا کوئی مرد بھی ہے، بسا اوقات ہمارے پاس ایسا آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے، دارالافتاء کے اندر بسا اوقات بعض نوجوان بچے جو ہے وہ آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، امی ابو رکھنے نہیں دیتے ہمیں۔ تو وہاں پر انہیں بھی جو ہے وہ ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ والدین کو بھی جو ہے وہ راضی کریں، اور آپ جو ہے وہ ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ کریں، جس کی وجہ سے والدین کو جو آپ کی صحت کے حوالے سے یا آپ کے دیگر امور کے اعتبار سے تحفظات ہیں وہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائیں، اور آپ کا جو یہ ذوق شوق عبادت ہے یہ بھی جو ہے وہ برقرار رہے، اور آپ اس چیز کو بھی جو ہے وہ فالو کر لیں، تو یوں جو ہے وہ درمیانی صورت اختیار کرنی چاہیے۔
جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کال۔
میرا یہ سوال ہے کہ وتروں کے اندر دعائے قنوت جو ہے وہ نہ آتی ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
جی مفتی صاحب، کوئی بھی دعائے معصورہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ، جیسے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی بھی جو ہے وہ تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہرحال دعائے قنوت سیکھنی چاہیے، جب تک نہیں آ رہا اس وقت تک تو آپ کوئی بھی دعائے معصورہ مختصر ہو یا طویل ہو آپ اس کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کا واجب قنوت کا ادا ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعائے قنوت سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، تاکہ پھر اسی دعائے قنوت کو جو کہ احادیث کے اندر مروی ہوئی ہم اس کو پڑھنے کی عادت بنانے والے بن جائیں۔
جی ایک اور کال شامل کریں۔
بھائی جان، بچے کا نام ہے محمد حسن رضا، بچے کی پیار نال محمد محمد پکارنے کو گناہ تو نہیں؟
جی نام محمد حسن ہے، پکارنے کے لیے محمد محمد
محمد پکارنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، محمد نام رکھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں، محمد کے ساتھ پکارنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بسا اوقات ہوتے ہیں جب بچے پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اب اس وقت محمد کے ساتھ جب آپ پکاریں گے تو یہ معیوب جو ہے وہ ہوگا، سننے والے کو بھی عجیب لگے گا، تو اس لیے کہا جاتا ہے پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھیں، تو حسن نام سے جو ہے وہ پکار لیں اور حقیقی نام اس کا جو ہے وہ محمد رکھ لیں۔
ماشاء اللہ۔ جی ایک اور کال۔
مفتی صاحب، اگر کسی آدمی نے وضو کے بغیر بھولے میں نماز پڑھ لی ہو، اس کا استنجا ہو گیا ہے، تو نماز جائز ہے؟
فرماتے ہیں مفتی صاحب،
وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، طہارت جو ہے وہ نماز کی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نماز شروع ہی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو لہٰذا اگر غلطی میں کسی نے ایسا کر لیا ہے تو بہرحال اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، جان بوجھ کے کیا ہے نماز پھر بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی، لیکن ایسی صورت کے اندر توبہ بھی کرنی ہوگی۔
اچھا، اللہ پاک ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور سوال
مفتی صاحب سے، میرا سوال یہ ہے، موزے پہنے ہوئے ہیں، اس میں کتنی بار مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دستانے پہنے ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔
جی،
چمڑے والے موزے جن پر جو ہے وہ مسح کی جو ہے وہ اجازت ہے، جو اس کی شرائط و ضوابط ہیں اس کے مطابق، تو اس کے اندر مسح کی وہ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، بلکہ اس میں وقت کی تعداد مقدار ہے، कि भाई मुकीम शख्स के लिए एक दिन एक रात वो मसा कर सकता है, एक दिन एक रात के अंदर मोज़े उतारे बगैर वो चाहे 100 बार जो है वो मसा कर लेगा, उसे 100 बार वजू की हाजत जो है वो पड़ती है, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 जो है वो रात है, तो अब उसमें वो चाहे 100 बार कर ले, चाहे 1 बार करे, चाहे 4 बार करे, तो उस मकदार जो है वो वक्त के साथ है, उसके अंदर मसा करने की तादाद के साथ कोई मुतय्यन नहीं।
जज़ाकअल्लाह खैरा। एक और सवाल शामिल करते हैं जी।
मैं अपने घर से सफर से निकलता हूँ 100 किलोमीटर पे, फिर वो नमाज मेरी सफर अदा होती है, फिर वापसी में मैं बाकी घर मेरा 30 किलोमीटर है तो सफर अदा होगी या पूरी पढ़नी पड़ेगी?
जी मुफ्ती साहब,
कोई शख्स अपने शहर से 100 किलोमीटर की मुसाफत पर जो है वो जाने के लिए अपने शहर से जो है वो निकल गया, तो अब जैसे ही अपने शहर
से करें, घर से 100 किलोमीटर है,
हाँ घर से नहीं, असल तो शहर से जो है वो काउंट की जाएगी कि आपके शहर की आबादी जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ से मुसाफत देखी जाएगी कि आगे तक की कितनी है। अगर वहाँ से आगे तक की मुसाफत 80 किलोमीटर है तो आप शरई मुसाफिर नहीं है, आप पूरी नमाज ही जो है वो, हाँ वहाँ से आगे की मुसाफत 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो फिर आप शरई मुसाफिर हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर वापसी के अंदर जब तक आप अपने शहर में दाखिल नहीं होते उस वक्त तक जो है वो आप कसर नमाज अदा कर सकते हैं। तो मुसाफिर शरई के लिए 2 बातें हैं, अपने वतन असली में शहर में अपने दाखिल हो गया तो उसकी नमाज कसर ख़त्म हो जाएगी, या बाहर ही उसने किसी जगह पर 15 दिन या उससे ज़्यादा किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी आबादी में रहने का इरादा कर लिया तो फिर वो जो है वो मुसाफरत उसकी ख़त्म हो जाएगी और फिर वो वहाँ पर पूरी नमाज अदा करेगा।
एक और सवाल शामिल करते हैं।
मसला यही पूछना है कि अगर हमारी जोर की नमाज कजा हो गई है तो हम असर के साथ वो कजाई दे सकते हैं?
जी मुफ्ती साहब,
नमाज को एक कज़ा हो गई है तो बाज़ लोगों के जहन में है कि जिस वक्त की कज़ा हुई है उसी वक्त में अदा करना ज़रूरी होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप किसी दूसरी नमाज के वक्त के अंदर भी उसे जो है वो अदा कर सकते हैं, बल्कि जो साहिब तरतीब शख्स होता है उसके लिए तो ये ज़रूरी होता है कि वो अगली वक्ती नमाज की अदायगी से पहले अपनी पिछली जोहर की नमाज जो है वो अदा करें। लेकिन वो लोग हैं कि जिनकी जो है वो नमाज़ें बहुत सारी जो है वो ज़िम्मे में जो है वो कज़ा हैं, तो अब ऐसे अफराद के लिए जो है वो किसी भी वक्त जो है वो अदा कर सकते हैं अपनी कज़ा नमाज, वो जो है वो मौजूदा जो वक्ती नमाज है उससे पहले भी अदा कर सकते हैं और बाद में भी अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल जोहर के वक्त में अदा करना ज़रूरी नहीं, बल्कि जोहर के बाद भी अदा कर सकते हैं। साहिब तरतीब वो शख्स कि जिसकी 6 या इससे ज़ायद नमाजें जो है वो कज़ा हो गई,
अच्छा,
और अब उसने जो है वो उनको पढ़ा जो है वो नहीं है, तो अब वो साहिब तरतीब जो है वो नहीं रहा,
अच्छा,
तो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वक्ती नमाज से पहले अपनी कज़ा नमाज जो है वो अदा करे, बल्कि वो जो है वो अपनी कज़ा नमाज वक्ती नमाज के बाद भी अदा कर सकता है।
जज़ाकअल्लाह खैरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उलमा से राब्ते में रहें, इल्म दीन हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया भी उलमा से राब्ते में रहना, उनसे इल्मी सवालात करते रहना और इल्म दीन हासिल करना है, और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो। तो हमें इल्म दीन हासिल करते रहना चाहिए, अपने जो मुस्तनद उलमा हो आपके इलाके में हो, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, दीगर भी हैं, तो उनसे राब्ते में रहकर आप इल्म दीन ज़रूर हासिल करें। अल्लाह पाक हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, इल्म की मोहब्बत भी अता फ़रमाए, इल्म वालों की मोहब्बत भी अता फ़रमाए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, जब तक मदनी चैनल देखते रहिए, दूसरों को मदनी चैनल देखने की दावत भी देते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बात।